حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد تقریباً 16 دن حضور پاک نے مکے میں قیام فرمایا اس عرصے میں، اور اسی ضمن میں جیسا کہ آپ سابقہ درس میں سن چکے ہیں کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ کا ٹکارا ہو گیا، جس میں اکرمہ کے 23 ساتھی مارے گئے اور اکرمہ فرار، اکرمہ فرار ہونے کے بعد جدہ پہنچا اور جدے سے ایک کشتی میں سوار ہو کر سوڈان کی طرف نکلنا چاہا، تو یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اکرمہ فرار ہو چکا ہے لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، ابو جہل کی بہو اور اکرمہ کی زوجہ. جب وہ اسلام لے آئی تو اس نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرا خاوند جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے خوف سے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن کا وہ بیٹا ہے، اور اس نے بھی اپنی دشمنی کی انتہا کی کہ اس وقت بھی کہ جب پورے مکے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا لیکن پھر بھی وہ لڑا، تو کیا اگر میرا خاوند اسلام قبول کر کے آپ کی دربار میں حاضر ہو تو کیا آپ اس کا اسلام قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا تم میری بیٹی ہو، تم بھی تو ابو جہل کی بہو ہو نا، لیکن چونکہ اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے، اسلم تسلم، بس ختم ہو گئی بات. کیونکہ مسلمان کی دوستی، عداوت اور دشمنی جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، الحب فی اللہ والبغض للہ. ہماری دوستیاں جو ہیں وہ کسی ذاتی اغراض پہ مبنی نہیں ہوتی. تو اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے چلی گئی. خدا کی قدرت یہ ہے کہ اکرمہ جس کشتی میں سوار تھا وہ کشتی جو تھی طوفان میں پھنس گئی. جب وہ طوفان میں پھنس گئی تو اس میں جتنے مشرکین، جتنے کافر، جتنے لوگ سوار تھے وہ سب کے سب جب یقین ہو گیا کہ اب ہم ڈوبنے والے ہیں، اس کے بعد فوراً یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ. حضرت اکرمہ کے دل میں فوراً ایک بات اللہ نے ڈالی کہ یہ کیسے لوگ ہیں بھائی، اب جب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئے تو اب ان کو نہ اپنے خدا یاد ہے، نہ لات یاد ہے، نہ منات یاد ہے، نہ حبل یاد ہے، نہ عزا یاد ہے، اب تو یہ اسی خدا کو پکار رہے ہیں جس کے پکارنے کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور اسی کو قرآن مبارک نے کئی مقامات پر ذکر بھی فرمایا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں پھنستی ہیں پھر تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب ہم ان کو نجات دے کے کنارے پہ پہنچا دیتے ہیں پھر شرک شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ دخل الاسلام فی قلبی، اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. میں نے کہا جھوٹے ہیں سر، جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس خدا کو پکارتے ہیں اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے خدا یاد آ جاتے. تو وہ ابھی دوسرے کنارے پہ نہیں گئے اور طوفان کی وجہ سے کشتی واپس آ گئی جدے میں اترے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کر لیا اور میری بیوی پہنچ گئی. اس نے کہا کہ اکرمہ جئت الیک بالامان، میں تمہارے پاس آئی ہوں اور محمد رسول اللہ نے آپ کو امان دے دی ہے، لا تخف، ڈرو نہیں. اس نے کہا اچھا مجھے امان تو حضور نے دے دی، اچھی بات ہے، لیکن میرے دل میں بھی اسلام گھر کر گیا، مجھے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے. یہ تو سب لوگوں نے ایک تخیلات ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کچھ باتیں ہیں، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق، کوئی ایسی حقیقت ضرور ہے جو ہر بندے کو کسی نہ کسی مقام پہ جا کے مجبور کرتی ہے کہ اس کے دماغ سے، دل سے ایک نہ ایک دفعہ نکلتا ہے اللہ. تو حضرت اکرمہ آگئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. ففر یا رسول اللہ, حضور بہت خوش کیونکہ آخر ایک بڑا آدمی تھا, بڑے آدمی کا بیٹا تھا اور ایک بہادر آدمی تھا. ایسے لوگ بڑے بڑے لوگ جو جائیں نا جب سیدھے ہو جائیں تو پھر چھوٹے لوگ تو بہت جلدی ٹھیک ہوتے. اسی اثناء میں عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح, جس کا واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان تھا اور کاتب الوحی تھا, حضور کا کاتب تھا اور اللہ کا قرآن لکھتا, لیکن مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا, اور واپس آنے کے بعد یہی وہ آدمی تھا جس نے مشورہ دیا تھا بنی بکر اور بنی خزاع کی لڑائی کے بعد کہ دیت ادا کر دو. یہ مرتد ہو گیا اور کافروں کو آ کر یہ کہتا تھا کہ بھئی وہ قرآن پاک جو ہے وہ تو جیسے حضور پہ ہے وہ میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو یہ ان آدمیوں میں شامل تھا جن میں حضور نے اعلان کیا تھا کہ ان 10 آدمیوں کو اس پناہ نہیں ملے گی. ولو انہم وعلقون باسقار الکعبۃ, کعبۃ اللہ کے اگر غلاف کے نیچے بھی کھڑے ہوں تو ان کو قتل کیا جائے. ان میں ایک یہ بھی تھا. یہ دوڑا ہوا حضرت عثمان کے پاس, چھپتا 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 حضرت عثمان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اجرنی, عثمان تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو, باقی میں نے ارتداد کیا, میں نے کفر کیا, میں بہت شرمندہ ہوں, مجھے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے وہ پورا ہو گیا, فتح مکہ فتح ہو گیا, تو میں مسلمان ہونا چاہتا. حضرت عثمان عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کی طرف چلے. حضرت عمر کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ لوگو علیکم بعدو باللہ, پکڑو اس اللہ کے دشمن کو, یہ تو وہ آدمی ہے جس کو امان نہیں ہے. لیکن اتنی دیر میں حضرت عثمان اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پہ پہنچ گیا اور زور سے کہا کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انی اجرتہ, میں نے اس کو اجیر بنایا, میں نے اس کو پناہ دے دی. اب چپو, حضور نے کوئی لفظ نہیں کہا. اور یہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح جس بندے کا قاتل تھا اس کا بھائی جو ہے وہ بھی اس وقت حضور کے سامنے موجود بیٹھا ہے. اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا تو اس کا تو خون کھول گیا. اس نے جلدی سے کہا کہ ابسط یدک یا رسول اللہ, حضور ہاتھ بڑھائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور چپ بیٹھ, ہاتھ نہیں بڑھایا. تھوڑی دیر گزری, اس نے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ, حضور ہاتھ بڑھائیں, میں مسلمان بیعت کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ دے کے کھڑا ہے, حضور نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تھوڑی دیر گزری, اس نے پھر ہاتھ بڑھا, کہا اسد یا رسول اللہ باغی یعنی علی الاسلام, میری بیعت کریں اسلام پہ, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ہاتھ, حضور چپ خاموش. اس نے چوتھی دفعہ جب ریکویسٹ کی حضرت عثمان نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ اب تو وہ اسلام لانا چاہتا ہے, اور اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, مہربانی فرمائیں. تو پھر چوتھی دفعہ پر حضور نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو اسلام میں بیعت کر لی. لیکن حضور ناراض ہو گئے, فرمایا علیہ منکم رجل رشید, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تم میں کوئی بھی عقل والا آدمی نہیں تھا. ہم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جب اس نے تین دفعہ ہاتھ بڑھایا میں ہاتھ نہیں دے رہا, میں اس کی بیعت قبول نہیں کر رہا, تو اللہ کے بندے تم چپ کر کے بیٹھے گئے, اٹھ کے تلوار نہیں مار دی کہ گردن اڑا دو. اب اس کے مقتول کا جو بھائی بیٹھا تھا نے کہا واللہ یا رسول اللہ لو اشرتنی بعینی, حضور خدا کی قسم ہے میرے تو بھائی کا قاتل ہے, میں تو بالکل زبر کر کے بیٹھا, اگر آپ تھوڑا سا مجھے اشارہ کر دیتے نا اللہ کہ میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. حضور نے فرمایا ما ينبغي لنبي ان يكون خائنة الاعين, اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ آنکھوں سے لوگوں کو اشارے کرے. بس تم سمجھ جاتے تو سمجھ جاتے, نہیں سمجھے تو اس کی قسمت, بچ گیا. اللہ کا نبی کسی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو آنے دے مجلس میں اور لوگوں کو آنکھوں سے اشارے کر, یہ نبی کی شان نہیں ہوتی. اللہ کے پیغمبر جو کہتے ہیں صاف کہتے ہیں. اسی دوران میں صفوان ابن امیہ بہت بڑا سردار تھا, اور یہ بھی ان لوگوں میں ہے جس کو قتل کا حکم تھا کہ اس کو معافی نہیں ملے. اس کی بیوی آگئی, اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ابو جہل کے بیٹے کو امان مل سکتی ہے, اگر اکرمہ کو امان مل سکتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو صفان کو بھی تو پھر مہربانی کریں, وہ اس سے بڑا دشمن تو نہیں ابو جہل سے. حضور نے فرمایا اچھا اگر صفوان بھی اسلام قبول کرے تو میں امان دے دوں گا. اس نے کہا رسول اللہ اتنی سخت شرط نہ رکھے, میں جانتی ہوں میرا خامن جو ہے نا اس کو بڑا بغض ہے اسلام سے, وہ اسلام قبول نہیں کرے گا, آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دیں شاید وہ اسلام لے. حضور نے فرمایا کہ اچھا چار مہینے کے لیے میں امان دے دوں. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی آپ کے ساتھ بڑی دشمنی ہے, بڑی عداوت ہے, وہ میری بات نہیں مانے گا, کوئی نشانی مجھے عطا فرما دیں. حضور پاک نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی پگڑی مبارک دے, رحمت دو جہاں دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن ہے, جس کی سزائے موت کا پروانہ جاری کر چکے ہیں. لیکن ایک عورت آتی ہے, اس کی بیوی آتی ہے, فریاد کرتی ہے, حضور فریاد سن لیتے ہیں, چار مہینے کی امان دے دیتے ہیں, پھر اس دشمن کے اطمینان کے لیے پگڑی اتار کے دے دیتے ہیں. کوئی مثال ہے دنیا میں آپ ایسا قائد کوئی پیش کر سکتے ہیں؟ آج تو ایک تھانے دار بھی ناراض ہو جائے تو پولیس مقابلہ دکھا کے گولی مار دیتا ہے. اب وہ بیوی گئی, ڈھونڈا بڑی مشکل سے, وہ چھپا ہوا تھا, تو صفوان ابن امیہ کو ڈھونڈیا, اس نے کہا نہیں جی تیرے کا بیمار. نے کہا نہیں نہیں مجھے امان تو تب ملے گی میں اسلام لے آؤں, اسلام تو میں نہیں لے آتا, اسلام کے ساتھ مجھے بغض ہے. اس نے کہا نہیں نہیں تمہیں اسلام کے بغیر بھی چار مہینے کے لیے حضور نے امان دی. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, مجھے نہیں امان مل سکتی, میں ان کا جو دشمن ہوں نا. اس نے کہا جی تو یہ کبھی امامت رسول اللہ کہہ رہے ہو, حضور نے مجھے اپنا پگڑی دی ہے نشانی. جب اس نے دیکھا تو اب اطمینان ہو گیا. اس نے کہا چلو حضور کی خدمت میں, حضور کی خدمت میں آ گئے. اجرت نہیں یا رسول اللہ امان, اب دے دیے امان تو دے دیے, بات ختم ہو. ان تمام واقعات سے فارغ ہونے کے بعد, عورتوں کی بیعت کر لینے کے بعد, مکہ مکرمہ کے انتظام و انسرام کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے امیر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاب ابن عصید کو بنایا کہ تم یہاں کے اب امیر ہو, گورنر ہو, حاکم ہو, اب سارے معاملات تم نے سنبھالنے ہیں, اور اس دفعہ 8 ہجری کے حج کے امیر بھی تم ہو, تمہاری قیادت میں حج ادا ہوگا. چونکہ حضور نے پہلا امیر حج بنایا ہے 8 ہجری میں عطاب ابن عصید ہیں, 9 ہجری میں حضور پاک نے امیر حج بنایا سیدنا ابی بکر کو, اور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حجۃ الوداع پہ تشریف لے آئے. عطاب ابن عصید کو یہاں مقرر کر لینے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ لشکر کو ترتیب دو. نذهب الى حوازن, حوازن قبیلہ جس جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے, اصل قبیلہ تو وہ حوازن تھا, جہاں جنگ ہوئی ہے وہ وادی حنین تھی, تو لہذا اس غزوے کا نام بھی غزوہ حنین ہو گیا, ورنہ وہ قبیلہ جو ہے بنی حوازن بنو ثقیف, یہ بڑا ہی زبردست اور جنگ جو قبیلہ تھا عرب میں, اپنی قوت و طاقت میں مانا ہوا تھا کہ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور حوالی مکہ مکرمہ کے جتنے قبائل ہیں سب اس سے ڈرتے تھے. حضور نے فرمایا فضاب الحاظ, چلو اب حوازن پہ چڑھائی. اور اب جب لشکر تیار ہوا تو چونکہ 10,000 کا لشکر تو حضور کے ساتھ آیا تھا نا مکہ کی فتح کے وقت, جو آپ پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں, ایک اور پھر لوگ قبائل آتے گئے مسلمان ہوتے گئے, تقریباً 12,000 کا لشکر, اور بنو حوازن جو تھے ان کو بھی پتا چلا کہ بھی مکہ فتح کرنا کے بعد پہلے بھی تو حضور کا رخ جو ہے مدینہ منورہ سے ہماری طرف تھا, اور پھر عین ہمارے سرحدوں پہ آنے کے بعد یکدم آپ مکہ کی طرف بدل گئے, تو ہمیں حضور معاف تو نہیں کریں گے, مقابلہ تو ہوگا, لہذا ان نے بھی اپنی مکمل تیاری کر لی. اور ان کا اصل سرجار سردار جو تھا وہ عروۃ ابن مسعود الثقفی, یہ عروہ بڑا یہ ان لوگوں میں تھا کہ جیسے ولید ابن المغیرہ مکے میں سے تھا, عروۃ ابن مسعود جو ہے طائف میں سے تھا, جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ میاں نے اگر وحی بھی اتارنی تھی، نبی بھی بنانا تھا اور قرآن بھیجنا تھا، تو ان دو بڑے آدمیوں پہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یا ولید پہ آتا ہے، عروہ پہ آتا ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ دو بستیوں کے بڑے لوگ، ایک ولید تھا اور ایک عروۃ بن مسعود تھا جو اصل ثقیف بنو ثقیف قبیلے کا سردار تھا، لیکن اتفاق کی بات ہے ان دنوں باہر تجارت کے لیے شام گیا ہوا، یہ موجود نہیں تھا تائف. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہمارا اصل سردار تو ہے نہیں، اب ہم کس کو سردار بنائیں؟ تو انہوں نے مالک ابن عوف، 24 سال کی عمر تھی لیکن یہ بھی ان کے سرداروں کا بیٹا تھا، اسی پر سب نے اتفاق کر لیا کہ یہ ذہین بھی ہے، جوان بھی ہے اور جنگی مہارت بھی رکھتا ہے، تو مالک ابن عوف کو ہم سربراہ بنا. اس نے حکم دے دیا، اس نے کہا بنو ثقیف دیکھو بات سنو، اب یہ جنگ جو ہے نا یہ تو فیصلہ کن جنگ ہے، اب یہ وہ جنگ نہیں کہ کون جیتے کون ہارے، اب یہ بعین ہی جیسے آج کل حالات بنے ہوئے ہیں نا، بہرحال دعا تو ہم یہی کرتے ہیں خدا کرے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جنگ تو نہیں چاہتا، دعا تو ہماری یہی ہے کہ خدا کرے انڈو پاک میں جنگ نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جنگ ہو گئی، تو یہ پھر 65 اور 71 کی جنگ نہیں ہوگی، یہ پھر جنگ ایسی ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، پھر دونوں ملک کا یہ سمجھنے کے جغرافیہ میں بھی نہیں، کیونکہ اب دونوں جو ہے نا جی وہ اس طرح اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایٹمی صلاحیتوں سے ہم کنار ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال لا تحسبوا هو شر لکم بل هو خیر لکم، کبھی کبھی وہ برائی کبھی کبھی وہ ایٹم جو ہے جنگ کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ جنگ کو روکنے کا ذریعہ بنتا، کیونکہ جب آپ کو پتا ہونا کہ میں نے بھی نہیں رہنا اس نے بھی نہیں رہنا، پھر تو بندہ سوچتا ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں گے جب تک سپر پاور کے پاس دونوں کے پاس ایٹم بموں کے ذخیرے تھے نا، رشیا امریکہ کبھی ٹکرائے لوگوں کو لڑائیں گے دوسری جگہ خود نہیں، اور جب جاپان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہیروشیما پہ پڑ گیا، اور آج وہی تقریر کرنے والے لوگ ہیں کہ جی ایٹم استعمال نہ کریں، وہ پاگلوں کس نے استعمال کیا تھا، پہلے اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو نا. تو خیر بہرحال اس وقت بھی بنو ہوازن نے مالک ابن عوف نے یہ کہا، اس نے کہا کہ اب جو جنگ ہوگی نا اب وہ جنگ نہیں ہوگی کہ کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، کچھ ہم نے بندے مار ڈالے کچھ ان نے بندے مار ڈالے، اب مسلمان بھی آخری جنگ کریں گے، مکہ فتح ہو گیا، رابق فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، عمان کا سردار مسلمان ہو گیا، بازان مسلمان ہو گیا، بحرین کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، ہرقل نے ہتھیار ڈال دیے، کیا سوچے تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، اس لیے پوری تیاری کرو، مال بچے بیوی سونا چاندی بکریاں اونٹ سب لے چلو کہ بس یا تو مٹ جائیں گے جان چھوٹے، پھر ان کو تو نہ روتے رہے نا کہ ہماری عورتیں پیچھے رہ گئی. میں کہا بات ٹھیک ہے، تو وہ سب کو لے کر جناب وہاں سے چلا، ایک آدمی تھا ان میں درید ابن سمہ، 160 سال عمر تھی اس کی، بہت بڑا بہادر لیکن اندھا ہو گیا تھا، موٹا بھی ہو گیا تھا اندھا بھی ہو گیا. اس نے پوچھا ہاں بھائی کس کو سردار بنایا، انہوں نے کہا مالک ابن عوف، نے کہا آدمی تو اچھا ہے سرداروں کا بیٹا ہے لیکن بچہ ہے. اس نے کہا کیا حکم دیا، اس نے کہا یہ حکم، نے کہا ٹھیک ہے اب جو ہونا تھا ہو گیا، تمہارا سردار ہے حکم دے چکا ہے، لیکن مجھے لے چلو مالک ابن عوف کے پاس، مالک ابن عوف کے پاس کو پکڑ شکڑ کے لے آئے. وہ نابینا ہو چکا تھا، موٹا بہت تھا، 160 سال کی عمر تھی تو اندھا بھی ہو گیا تھا، تو اب اس کو پکڑ کے لاتے تھے تو لے آئے. تو اس نے کہا کہ تم نے اچھا تو نہیں کیا یہ فیصلہ، بہرحال اب تم نے کر لیا ہے تو ایک بات کا خیال رکھو کہ میدان جنگ جو ہے وہ تم اپنے منشے سے منتخب کرو، اگر میدان جنگ کے انتخاب میں بھی مسلمان سبقت لے گئے تو پھر تم بازی نہیں جیت سکتے. کو 160 سال ہو گیا مجھے جنگیں لڑتے ہوئے, تو اس لیے تم ابھی سے ایڈوانس کرو تاکہ جنگ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں نہ ہو. کہیں لوگ ہمیشہ دوسری جگہ لڑاتے ہیں نا کہ ہمارا ملک تو محفوظ رہے نا. اور دوسرا اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب لشکر کو ترتیب دو تو اس کے آخر کے اندر جو ہے نا جی آپ کے بچے وغیرہ, تو ان کو بھی اونٹوں پر بٹھا کے, تاکہ اور کچھ نہیں تو دور سے مجمع تو بہت نظر آئے گا, ان کو پتا تھوڑا ہے کہ یہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں. اسی لیے بادشاہ کہتے ہیں خدا کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ جنگ حنین میں تو کوئی 80,000 کا لشکر ہے دشمنوں کا, تو بہرحال ان کے لشکر کی تعداد جو تھی وہ 20,000 تھی. وہ وہاں سے نکلے مسلمان, یہاں سے نکلے. اسی دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ عزا ایک بہت بڑی ان کی عبادت کے اور بت تھا جس کے بارے میں وہاں نعرے لگائے تھے ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر کہ لنل عزا ولا عزا لکم, عزا ہمارے ساتھ ہے اس لیے آج غلبہ اور عزت ہمارے ساتھ. حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. حضور نے حکم دیا کہ خالد جا کے عزا کو ختم. حضرت عزا کے مقام پہ پہنچے, وہاں کوئی درخت تھے, کوئی دیوی دیوتا بنے ہوئے تھے, کوئی بت شت بنے ہوئے تھے, تھوڑا پھوڑا واپس آ گئے. حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا؟ نے کہا حضور توڑ دیا. نے فرمایا نہیں تم نے کچھ نہیں کیا, تم نے کچھ نہیں کیا, عزا کو تو تم نہیں مارا ہے. حضور ابھی توڑ کے آ رہا. نے فرمایا نہیں نہیں پھر جاؤ. حضرت خالد پھر گئے تو وہاں فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا, فرأیت امراۃ شاسعۃ الشعر, ایک عورت ہے ایسے بال کھلائے ہوئے ہیں اور ایسی شکل ہے خطرناک کہ کوئی بڑا جی دار بندہ بھی دیکھے نا تو ایک دفعہ تو اس کا دل ہل جائے. سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے, بدصورت ہے, بد شکل ہے, اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ عزا 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 پکار رہی ہے کہ مدد کر, آج تیرے دشمن پھر تجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو تو ہلاک کر دے, ان کو تو برباد کر دے, ان کو تو ایسا کر دے. حضرت خالد بھی تین دیر میں اوپر پہنچے, ماری ایک تلوار ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دی. کیا تو بڑی عزا کو پکارنے والی آ گئی. اصل کیا تھا, تلبیس ابلیس نامی ایک کتاب ہے, کبھی آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملے. یہ ساری جنات کی ایک حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا گمراہیوں میں اور شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ جناب اس مزار پر اس پیر صاحب کی قبر پہ جاؤ, منت مانو, تین راتیں تم رات دن وہاں رہے کہ حضرت کی مزار پہ بیٹھے رہو, تمہارا کام ہو جائے گا. ایک دل میں خیال رکھ, اور جب تمہارا کام ہو جائے نا تو پھر اتنا حضرت کی مزار پہ غلاف چڑھانا ہے, اتنی تم نے وہاں دمبے بکرے دبا کرنے ہیں, اتنے دن تم نے سبیل لگانی ہے. لیکن جب تمہارا کام ہو جائے بس منت حضرت کی مان لو, اور تین راتیں اور تین دن جو ہے نا تم نے مزار پہ بیٹھے رہنا ہے, بس وہاں بیٹھے رہو اور حضرت پہ سلام پڑھتے رہو اور ساری رات بیٹھنا ہے جاگنا. اب جناب آدمی بیٹھے ہوئے تھوڑی سی نیند کا تھوڑا غلبہ, انسان ہے غلبہ ہوتا ہے, تو وہ شیطان خود جو ہے چھپ کر آواز دیتا ہے کہ میرے مرید فلاں جاؤ تمہارا کام ہم نے کر دیا. بس اب تو اس کو لاکھ مولوی مکی تقریریں کرتا پھرے, وہ کہے گا میں جناب خود آواز سن کے آ رہا ہوں. کمال کرتے ہیں مولوی, کہتے ہیں قبر والے پیدا نہیں کرتے, میرے ساتھ خود قبر والے نے بات کی ہے. بس وہ تو پھر پکی گمراہی میں گیا نا جی, اس کو تو اللہ اب نکال لے تو نکال لے, ورنہ کوئی مولوی کی تقریر اثر نہیں کر. کہتے کمال کی بات کرتے یار, میں نے خود بازار سے آواز سنی ہے, مجھے مرشد نے خود پکار کے کہا ہے کہ جاؤ تمہارا فلاں کام, میرا نام لیا انہوں نے فلاں ابن فلان, جاؤ تمہارا کام ہم نے کر دیا. چلو ان کو کیسے پتا تھا میرے نام کا, مرشد تو راضی ہوئے تو میرے بارے میں سارے مطلع ہو گئے. تو یہ اصل میں ابلیس کے حملے ہوتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں بیچارے کہ ہاں جی صاحب قبر نے میری مشکل حل کر دی, سمجھتے ہیں کہ بھی اس مزار سے میری مشکل حل ہوگی. اصل میں وہ سارا اس کے پس منظر میں اس. اچھا پھر جنات کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک سیکنڈ میں, ابھی آپ ان کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہیں پاکستان چلے جائیں گے, جو کہیں لے کے ایک منٹ میں آ جائیں گے. اچھا وہ ایسا ویسا کام بھی آپ کا کرا دیتے ہیں، دوسرے کو ڈرا دیا، اٹھا کے پھینک دیا، مار دیا، اور ڈر گیا، کام ہو گیا آپ کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو نا مرشد نے جو کہا تھا نا بالکل اسی طرح. اور اس نے اچھا کبھی کبھی یہ کہتے ہیں اچھا بھی تم میرے مرشد مرید ہو، تم جاؤ اور فلاں وظیفہ پڑھتے ہوئے جاؤ، راستے میں تمہیں ایک بکری نظر آئے گی، ڈرنا نہیں. وہ بکری خود بن جاتا ہے. کمال ہے، دیکھو جی مرشد کو قبر کے اندر پتہ لگ گیا کہ میں جب جا رہا ہوں تو فلاں جگہ مجھے بکری بھی ملے گی. دیکھو میرا پیر پہنچا ہوا. تو جب یہ عالم ہو تو اب اس کو جناب کون سی تقریریں آپ کی اثر کریں؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بہرحال تو اب جب واپس آئے خالد بن الولید تو حضور نے پوچھا ہاں مادا عملتا یا خالد، خالد کیا کیا؟ اس نے کہا حضور وہاں تو ایک ایسی عورت تھی. اب نے کہا ہاں تلک الوزا، یہی تو عزا تھا جس کو تم مار گیا، یہ باقی تو پتھر ہے، اصل تو وہی تھا شیطان الجن والانس جو عزا بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، اصل تو وہی تھی وہ عورت جنیا جس کو تم نے مارا ہے، یہ تو ایک نام ہے، بت بنا ہوا ہے، تو ایک علامت ہے ظاہری، اصل تو وہ ہے، اب تم نے واقعی کام کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو چلایا اور ادھر سے مالک ابن عوف نے اپنے لشکر کو چلایا. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں سے چلتے چلتے مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے، وادی ہے حنین، اس وادی میں اور بڑی عظیم وادی ہے اور بڑا اچھا مقام ہے، اسی جگہ پر آ کے انہوں نے اپنی فوج کو روک دیا. نے کہا بھی اب طائف سے ہم کافی دور آ گئے اور یہ وادی بہت اچھی ہے، زمین اچھی ہے، پانی ہے، اور اگر مسلمان حملہ آور ہوں گے تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، ان کو تو پھر پہاڑوں کے اوپر سے آنا پڑے گا. انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں روک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے اس طرف رک گئے، لیکن صحابہ کے دل و دماغ میں عجیب سی بات آ گئی. کہنا کہ یار کمال ہے، مکے کے قریش ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو اب یہ بنو ثقیف کیا ہے، اور بنو ثقیف کیا ہمارا مقابلہ کر سکتے، ان کو تو ہم پاؤں کے نیچے رون ڈالیں گے، اللہ کو تکبر پسند نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ حنین والے دن تمہیں تمہاری کثرت پر، تمہارے عادت پر، تمہاری طاقت پہ ناز تھا کہ آج ہم 12,000 کا لشکر. اچھا اسی دور میں عجیب واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو بلایا اور کہا کہ ہمارا لشکر چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں پورے، اگر تم مہربانی کرو تو کچھ ہتھیار ہمیں ادھار دے دو، آریتن دے دو، بعد میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے. تو اس نے کہا حضور میں خوشی سے تو نہیں، بہرحال دیتا ہوں. تو اس نے 3,000 آدمیوں کو اسلحہ دیا، اتنا بڑا سردار تھا کہ اس وقت اس کے پاس اتنا سلاح موجود تھا کہ 3,000 آدمیوں کو مسلح کرنے کے لیے اس نے تلواریں اور نیزے اور تیر اور زرہیں اور ڈھالیں اور سب کچھ دیا کہ یہ تمہارے پاس آریتن ہیں، جب آپ لوگ جنگ سے فارغ ہوں گے تو مجھے واپس کریں، اور جو خراب ہو جائے گا اس کے بدلے میں اور دیں. اب جب مسلمانوں کے بھی آدمی جا رہے تھے، انہیں خبر دی کہ جی مالک ابن عوف ان کا سردار ہے اور وہ تو بڑا عظیم لشکر ہے اور اس کے بعد وادی حنین پہ وہ بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے حملہ کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید کو 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ آپ نے حکم دیا کہ بھی تم آگے بڑھو.